बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने प्यारे और बेहतरीन से प्रोग्राम नसीमे ज़िंदगी में। एक दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे अज़ीज़ नाज़रीन जो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं?
अपने नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ नसीमे ज़िंदगी में, और उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से अपनी सुबह का आगाज़ किया होगा
इंशाल्लाह,
और एक बहुत ही पूर एनर्जी तरीके से शुरू किया होगा। अभी मैं आ रहा था अभी रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पे देखने को मिला, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। मैं यहाँ पे रेडियो टीवी का जो इलाका है
बिल्कुल
तो वहाँ पे एक वुड बैकर जिसे कहा जाता है, जो अपनी चोंच
लकड़ी
तेज,
से
हाँ,
मार,
लक उस
बिल्कुल
पे मारता है, दरख्त के तने पे मारता है
बिल्कुल
और अपने लिए एक घोंसला बनाना चाहता है। तो सुबह 6:30 बजे उठ गया था, तो
सही
इसका मतलब है कि रोज़ी जो है वो इतनी सुबह को मिलती है,
बिल्कुल
तो और खुदा जो है उसका इंतज़ाम करता है कि हर एक जो है सुबह ही सुबह उठे। तो हम लोग क्यों जल्दी उठ के ये सब काम न करें, अपनी रोज़ी के लिए मेहनत न करें
बिल्कुल
और ये कोशिश न करें कि वो दिन हम लोगों का जल्दी शुरू हो और अच्छी तरह से शुरू
बिल्कुल।
हो।
और हसन भाई, एक बात जो है, ये जो ये हम बोल सकते हैं, तिब की दुनिया में इस बात की जो है तायद हुई है कि अगर जितनी जल्दी सुबह उठते हैं उतना ही आपका दिन जो है वो एनर्जी से भरपूर रहेगा, यानी आप में सुस्ती नहीं होगी, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप कितनी बीमारियों से बच सकते
बिल्कुल।
हैं, और अगर आप रात को जल्दी सोते हैं तो उसके भी अपने फ़ायदे हैं।
और इसमें एक और हमारे कॉलीग हैं, वो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है जो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, फलां काम का वक्त नहीं मिला। आप सुबह को जल्दी उठ के देखिए, देखिए हर
खुद
चीज़
ब
का
खुद वक्त
वक्त
निकल
होता
आएगा,
है और
बिल्कुल
फिर इजाफी बच भी जाता है वक्त।
बिल्कुल
तो इसमें हम लोग अगर जल्दी सुबह को उठ जाएं, यानी हम लोगों को वाकई मुस्लिम उम्मा को इस पर तवज्जो देनी चाहिए
बेशक
कि सुबह 11 बजे और दिन में 1 बजे सुबह ही सुबह नहीं होती, और दुकानें जो हैं अगर खुलनी चाहिए तो सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, बहुत अगर हो गया तो 8 बजे खुल जानी चाहिए।
बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपने हफ्ते के मौजू के बारे में नाज़रीन को बता देते हैं।
बिल्कुल
जी हाँ, माशरे में अमीर और गरीब का मुकाम हमारे इस हफ्ते का मौजू है, और मैं चाहूँगी हमारे इस जो नाज़रीन हैं इस मौजू में हमारा साथ दें। साथ किस तरह देंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है, साथ मिलकर देखते हैं और सुनते एक फरमान, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, कम बोलना बहुत बड़ी हिकमत है, लिहाजा तुम्हें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए कि ये काम नेकी का मूजिब और उमूर की आसानी और गुनाहों में कमी का सबब है।
जी अजीज़ नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम आज भी इस बेहतरीन फरमान पर जो है इंशाल्लाह अमल पैरा होने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आमीन। जी हसन भाई, अपने मोहतरम मेहमानों के बारे में हम नाज़रीन को बता देते हैं।
बिल्कुल
ठीक है, मेरे साथ इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन करेंगे निगहत नसीम साहिब, और हमारे हफ्ते के मौजू के बारे में इंशाल्लाह वो गुफ्तगू करेंगे।
हफ्ते का मौजू है हम लोगों का गुरबत और अमीरी के
बिल्कुल
हवाले से,
जी हाँ,
और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालेंगे, फ़राइज़ इनके और जो सूरत हाल होती है, माशरा क्या कहता है इनके बारे में, अमीरों के बारे में, गरीबों के बारे में,
वो एक सोच थी जो बैठ
हाँ,
गई है
एक
सबके जहन
खास,
में, बिल्कुल
एक जिसे अंग्रेजी में स्टीरियोटाइप कहा जाता है, एक
बिल्कुल
मखसूस फिक्र,
बिल्कुल।
वो जो है वो हो जाती है हर एक के लिए, तो
अमीर है तो
उसके
अच्छा इंसान है, गरीब है तो बेचारा अच्छा इंसान नहीं है, ये चीज़
या
एक
उल्टा,
गलत, बिल्कुल
या
उल्टा
उल्टा भी
होता
होता है।
है,
तो इसके बारे में इंशाल्लाह
बिल्कुल
गुफ्तगू होगी
बिल्कुल
हफ्ते भर। और इसके अलावा हम लोगों ने बुलाया जनाब जुल्फ़िकार अली साहब को, जो बात करेंगे शायर अहले बैत और बहरहाल बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक जनाब मीर अनीस के बारे में। तो इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे उनसे जनाब जुल्फ़िकार अली
इंशाल्लाह
साहब से, और आप लोग भी यकीनन महजूज़ होंगे आप आज की गुफ्तगू से। अच्छा, एक चीज़ की तो मुबारकबाद देना ही भूल गए हम लोग, माह रजबुल मुरज्जब की,
बिल्कुल
और एक बहुत ही अजीम महीना है इंशाल्लाह के, बहुत ज़्यादा आपके लिए भी बरकतों का बायस
बिल्कुल
और मंशा हो इंशाल्लाह के। आप लोग हम लोगों को इस महीने के दौरान याद रखेंगे,
इंशाल्लाह
और जिन
मिस
लोगों को तौफीक मिल रही है इसमें भरपूर इबादत करने की,
बिल्कुल
हम लोगों को मत भूलें। तो और इसके अलावा बहुत सारी दीगर यहाँ पे मुनासिबतें हैं
बिल्कुल
इस हफ्ते में, तो वो भी हम अपने मौके से बताएंगे आपको।
इंशाल्लाह। अच्छा हसन भाई, आपको खीरे पसंद दिखाना,
हाँ बिल्कुल,
ठीक है, मैं आज आपको खीरे के फ़ायदे बताऊंगी, खाने के लिहाज से भी और भी काम है उसके, घर की
जबरदस्त
सफाई वगैरह
जबरदस्त।
में भी थोड़ा जो है वो उसकी
अच्छा,
मदद ले सकते हैं,
तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे ख्याल में आप जो हैं ये जो बड़े बड़े कारखाने उनका जो है
छुट्टी
वो
कराने
छुट्टी
वाले
कराने जा रही हैं आप, लगता है।
बिल्कुल, खैर नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जितनी अपनी चीज़ों को हम ज़्यादा जो है खुदा की कुदरत को हम ज़्यादा जान सकें कि कितनी सारी नेमतें हमारे पास हैं, मेरे ख्याल से हमारे लिए ही बेहतर है।
बिल्कुल
ठीक है हसन भाई, साथ मिलकर देखते हैं हमारे वर्जिश का हिस्सा प्लाटीस और उसके बाद नसीम ज़िंदगी को हम आगे बढ़ाएंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک نئی ورزش سکھائیں گے، یہ پہلو کی ورزش ہے۔ اس ورزش کے اہم نکات پر آپ بھرپور توجہ دیں تاکہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ دوستوں بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ دیکھیے اس اسٹیپ میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں گھٹنے ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور سیدھا ہاتھ زمین پر ہوگا کولہوں کی سیدھ میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ بیلنس ہو تو انگلیوں کو آپ کھول دیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پیر کو ایک دم سیدھا کریں گے، پنجے بالکل سیدھے رہیں۔ پہلے یہ اسٹیپ میں اکیلے کر کے دکھاتا ہوں، بعد میں پھر دوستوں کے ساتھ کریں گے۔ سانس چھوڑتے ہوئے اوپر آئیں گے اور سانس لے کر نیچے آئیں گے۔ سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ کو اندر کی طرف دبائیں گے اور اوپر آئیں گے۔ اب دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ ہاتھ زمین پر ہے، تیار ہو جائیں۔ سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اٹھیں گے۔ اپنے پیر کو سیدھا رکھیں، سانس لے کر نیچے آئیں۔ رضا اپنے پیر سیدھا رکھیں، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے اوپر کی طرف آئیں گے، پیٹ اندر رہے، ایک دم اندر ہونا چاہیے پیٹ۔ ایک بار پھر سانس لے کر نیچے، سانس چھوڑتے ہوئے اوپر کی طرف آئیں گے۔ دوستوں آپ لوگ بیٹھ جائیں، میں اس اسٹیپ کا اگلا مرحلہ دکھاتا ہوں۔ دیکھیے میں ہاتھ کو اوپر کی طرف چھت کی طرف اٹھاؤں گا، سانس لوں گا اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو نیچے لاؤں گا اور انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے قریب رکھوں گا۔ پھر سانس لوں گا اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو اوپر لے آؤں گا۔ دوسرے اینگل سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں۔ ہاتھ کو اوپر لے آئیں گے اور ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کی انگلیوں کو کوئی چھت کی طرف کھینچ رہا ہو۔ سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے ہاتھ کو نیچے لائیں گے اور دوسرے ہاتھ کے قریب انگلیاں رکھ دیں گے۔ سانس لیتے ہوئے اوپر جائیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے نیچے کی طرف انگلیاں لائیں گے۔ پھر سانس لیتے ہوئے ہاتھ اوپر لے جائیں گے اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے، پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے۔ اس اسٹیپ کا اگلا مرحلہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرا ہاتھ اوپر ہے اور میں سانس لوں گا اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے ہاتھ کو ہاتھ اور پیر کے بیچ میں لے جا کر زمین کے متوازی کر دوں گا۔ پھر وہیں سانس لوں گا اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو اوپر لے آؤں گا۔ سانس چھوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے اور سانس لیتے ہوئے اوپر جائیں گے۔ تیار ہو جائیں آپ لوگ، ہاتھ اوپر رہے، ناک سے سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ نیچے کی طرف لائیں گے اور ہاتھ اور پیر کے بیچ میں سے لے جا کر زمین کے متوازی کریں گے۔ پھر سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اوپر لے آئیں گے۔ سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ نیچے۔ پھر سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اوپر لے آئیں گے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ ناظرین اس ورزش کے کچھ اہم نکات میں آپ کو اپنے دوست حامد کے ساتھ دکھاتا ہوں، آپ پوری توجہ سے اسے دیکھیں۔ حامد سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے اوپر کی طرف آئیں گے۔ ذرا پیر کو پیچھے لائیے۔ جی دیکھیے اس مرحلے میں جو پیر کا گھٹنا ہے، نیچے والے پیر کا گھٹنا، وہ اوپر والے پیر کے گھٹنے کے متوازی ہے۔ تھوڑا سا آگے لائیں، دیکھیے ایسا نہ ہونے پائے، اگر ایسا ہوگا تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ بالکل اوپر کے گھٹنے کے متوازی رہے نیچے کا گھٹنا، اور ذرا سا پیچھے، اور کولہے دیکھیے کہ بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے اور جسم بھی ایک دم سیدھا ہے۔ سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اوپر لے جائیں۔ دیکھیے ہاتھ ایک دم سیدھا ہے اور پنجوں کو جیسے کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہو، اور ہتھیلی گھومنی نہیں چاہیے بلکہ سیدھی ہونی چاہیے۔ سانس لیجیے اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو نیچے لائیے اور انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے مل جائیں، اور سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اوپر۔ پھر سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو نیچے لے جائیں. پھر سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو اوپر لے کر آئیں. اہم بات یہ ہے کہ اس اسٹیپ میں کولہا ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے, آگے پیچھے یا دائیں بائیں, بلکہ ایک ہی جگہ پر اسے رہنا چاہیے اور پیٹ پوری طرح سے اندر ہونا چاہیے. بیٹھ جائیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کو حامد اور رضا کے ساتھ یہ اسٹیپ ایک بار پھر کر کے دکھاؤں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. سانس لیجیے, سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں, سانس لیں اور سانس لیتے ہوئے ہاتھ اوپر, سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور پیر کے بیچ سے ہاتھ کو باہر لے جائیں. سانس لیں, سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اوپر لے جائیں. پھر سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو نیچے لے آئیں. پھر سانس لیتے ہوئے اوپر لے جائیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور پیر کے بیچ سے دوسرے ہاتھ کو نیچے لے جائیں.
جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی میں. اور نقوی صاحب,
ہاں نقوی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ کوئی اہم چیز بتانے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو اور پروگرام کے ذریعے. ویسے یہ ہم نے, کیونکہ ابھی ہم لوگ آف ایئر تھے, ابھی ہم لوگ پروگرام نشر نہیں ہو رہا تھا, تو ہم نے اس لیے جواب دے دیا, ورنہ عام حالات میں ہم جواب نہیں دیتے.
ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بھی وہ دیکھ رہے ہیں.
انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہوگا. ایک اور چیز ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں سے رابطے کے ذریعے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے وائس ریکارڈر واٹس ایپ پہ ہیں اور وائبر پہ, اس کے ذریعے ہم لوگوں کے لیے پیغام بھیج دیجیے. اور یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں خود فیس بک پر, یہ facebook.com/SUT Morning Show پر ہم لوگوں کے لیے پیغام ڈالیں اور اس کے اوپر آپ لوگ یقیناً ہم لوگ دیکھیں گے اور یقیناً اس پر خاص توجہ ہم لوگ.
بالکل, اور یہ تمام وہ رسائل ہیں جس سے آپ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. واٹس ایپ اور وائبر کے نمبر بھی آپ جلدی اسکرین پر دیکھیں گے, اور اس کے علاوہ ہمارے لائیو اسٹوڈیو کے نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے, اور ان شاء اللہ ہم سے رابطہ بھی کریں. جی ہاں حسن بھائی, چلتے ہیں آسٹریلیا,
چلیں
اسکائپ کے ذریعے.
ٹھیک ہے
جی ناظرین, ہمارے ساتھ
17 گھنٹے راستے میں ورنہ لگ جائیں گے اگر اسکائپ کے ذریعے نہیں گئے.
بالکل جی ناظرین, ہمارے ساتھ محترمہ نکہت نسیم صاحبہ موجود ہیں, اور اگر میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے, نکہت نسیم صاحبہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں, صبح خیر کہتی ہوں, پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں اپنا سوال بھی پوچھتی ہوں کہ امیر اور غریب لوگ, عزت اور حقارت کی نگاہ, یہ میرا سوال ہے.
جی بہت شکریہ, بہت ہی اچھا موضوع اور مشکل ترین بھی, کہ سچائی کا سامنا تکلیف دہ ہوتا ہے.
بالکل,
یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس میں کچھ افراد کو امیر اور کچھ افراد کو غریب بنایا ہے. جیسا کہ سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فوقیت یعنی برتری دی ہے. اور آج کل جو سب سے بڑا ستم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں بااثر افراد معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ رہے ہیں.
جی.
ایک انتہائی امیر طبقہ اور ایک انتہائی غریب طبقہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ سب کیسے ممکن ہوا, میں پھر سے بتاؤں کہ سورۃ نحل میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن کو روزی دی گئی ہے وہ اپنی روزی لوٹا کر اپنے زیر دستوں یعنی غلاموں اور نوکروں کو نہیں دیتے کہ روزی میں ان سب کا حصہ برابر ہو, یعنی کہ ہم میں مل بانٹ کر کھانے کا تصور جا رہا ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس سے بھی بڑا ستم یہ ہو رہا ہے کہ انسان صرف انسان کو اس کی عمارت و ظاہری شان و شوکت سے ان کے اخلاق کو باقردار ہونے کا اندازہ لگاتا ہے. حالانکہ اسلام میں یہ صاف پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کی ایک دوسرے پر برتری کا معیار صرف اور صرف ان کا تقویٰ ہے. اسلام میں لسانی, ریاستی, مذہبی اور خاندانی تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو آج تقسیم جس کا ذکر آپ نے کیا, اس کی بنیادی وجہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. ایک امیر 1000 اخلاقی برائیوں کے ساتھ بھی عزت دار کہلاتا ہے, جبکہ ایک غریب 1000 اچھائیوں کے ساتھ بھی باعزت نہیں ہو پاتا. معزز ناظرین, غربت کسی انسان یا معاشرے کی ایسی حالت کا نام ہے جس میں اس کے پاس کم ترین معیار کی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اسباب و وسائل کا فقدان ہو. سادہ سے الفاظ میں اگر یوں بتاؤں کہ غربت بھوک و افلاس کا نام ہے. پر ستم تو دیکھیے کہ ایک غریب کے لیے غربت یہ ہے کہ اس کو دن بھر میں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے, جبکہ ایک امیر کے لیے غربت یہ ہے کہ وہ روزانہ غذائیت سے بھرپور متوازن غذا اور اعلیٰ کھانا مشکل سے کھا سکتا ہے. ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی غریب اپنے اہل و عیال کا پیٹ نہ پال سکے, بیمار ہو جائے تو علاج نہ کروا سکے, غیر معیاری رہائش گاہ کی وجہ سے خود کو گرم سرد سے نہ بچا سکے, تو سوچیے وہ دوسروں کی کیا مدد کر پائے گا. اس کی یہی ناکامی, اس کی یہی بے بسی, احساس کمتری, احساس محرومی اسے معاشرے میں کوئی عزت کا مقام نہیں دلوا پاتی. سچ کہوں تو لالچ اور تمانے عاجزی، انکساری اور مل بانٹ کر کھانے کا جو تصور ہمیں اسلام نے دیا تھا وہ اس کو مٹایا جا رہا ہے۔ مادہ پرستی نے انسان سے انسانیت چھین لی ہے، جو ایک ذہین، ایک حساس غریب فرد میں احساس کمتری پیدا کر کے اسے مجرم بنا رہی ہے، اس کو تشدد پر اکساتی ہے۔ بالکل. انسانی بے حسی اور بے ضمیری، غیر یقینی ذریعہ معاش، عدم تحفظ، عدم انصاف نے غریب طبقے کی سانسیں چھین رکھی ہیں، اور وہ دن بدن اپنی کم علمی، حکمرانوں کی بے توجہی سے بنیادی سہولتوں سے محروم اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم غربت کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم غربت کے بڑھتے ہوئے گراف کو ضرور کم کریں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ ایسے کہ دولت کی گردش، وسائل پر قبضہ، تعلیمی گرفت کو چند افراد تک محدود ہونے سے بچایا جائے، اس لیے کہ اسلام کی راہ کمیونزم اور کیپٹلزم دونوں سے الگ ہے۔ وہ نہ تو سب کو تشدد اور حکم کے زور پر یکساں حیثیت کا بنانا چاہتا ہے، اور نہ ہی وسائل و ذرائع پہ چند افراد کی اجارہ داری کا حامی ہے۔ آپ اسلام کو دیکھیے، اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ وہ دولت کی منصفانہ تقسیم، تعلیم اور حلال روزی کو یقینی بنانے کے پر زور تلقین کرتا ہے۔ میں آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اسلام کا ایک سادہ سا نظریہ ہے کہ اپنی وسائل کو اس حد تک تقسیم کریں کہ کسی فرد کو کسی فرد کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، اور وہ معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔
بہت شکریہ نگہت نسیم صاحبہ، بہت شکریہ، بہت ہی بہترین گفتگو رہی۔ اور میرے خیال سے میں خالی یہی بات کہوں گی کہ اب یہ سوچنے کا مقام ہے، آپ کی گفتگو اتنی گہری تھی کہ میں خود سوچ میں پڑ گئی، بہت شکریہ۔
اور اس میں میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں نگہت نسیم صاحبہ کا، اور ہمیشہ انہیں یہی رہتا ہے کہ ان کی گفتگو کی بنیاد پر ہم لوگ باقی ہفتے پروگرام جو ہے وہ بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور یہ ان کی بہت ہی بڑی صلاحیت ہے۔ ان شاء اللہ خدا تمام زندگی کے مراحل میں آپ کو کامیاب کرے نگہت نسیم صاحبہ۔ اور ابھی ہم لوگ چلیں بریک۔
بالکل، یہ کہ میں تھوڑا سوچ میں پڑ گئی تھی ان کی گفتگو سن کے۔ نہیں، بہت ہی ہماری سوچ کا مقام، ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں،
ہم لوگ کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔
خیر حسن بھائی، یہاں ساتھ مل کر لیتے ہیں ایک وقفہ، اور اس کے بعد جو ہے پروگرام نسیم زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔
کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی، دل من گرفته اینجا ز قبار این بیابان، عوض سفر نداری به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی، دل من گرفته اینجا ز قبار این بیابان، عوض سفر نداری همه آرزویم، اما چه کنم که بست پایم، چه کنم که بست پایم، به کجا چنین شتابان، به هران کجا که باشد به جز این سرا سرایم، کبیر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را، برسان سلام ما را،
جی عزیز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام نسیم زندگی، اور آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. ابھی ہم حسن بھائی سے بات کر رہے تھے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں وہ کون سا شہر ہے یا کون سا ملک ہے، وہاں پر جو ہے باہر جو روڈوں پہ یا جو محلے کی جو باہر کی جو وہ ہوتی ہے ادھر فریج لگا دیے گئے ہیں، اور وہاں پر آپ کے پاس جو بچا کچھا کھانا ہوتا ہے، جو کھانے کے قابل ہوتا ہے، لوگ جا کے اس فریج میں رکھ دیتے ہیں، اور جو آس پاس کے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اس کھانے کی، آ کر وہاں سے اٹھا کے جو ہے اس کھانے کا استعمال کرتے ہیں. خیر، ہم بھی اپنے جو ہے ملکوں میں اور شہروں میں ایسے کام کر سکتے ہیں. خیر ناظرین، ہم چلیں گے حسن بھائی کی طرف تاکہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کر سکے. جی حسن بھائی،
بہت بہت شکریہ ربام. اور ناظرین، آپ لوگ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں جناب ذوالفقار علی تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں گے بہت ہی عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور معلومات انشاءاللہ فراہم کریں گے. ایسی شخصیت جس نے برصغیر میں، برصغیر ہند و پاک میں، یعنی شاید اہل بیت کے لیے ایسا کسی نے کام نہ کیا ہو، اور ایسے یعنی عام زبان میں اور وہاں کے تہذیب کے مطابق اہل بیت کو متعارف نہ کرایا ہو. بہرحال یقیناً بہت سارے لوگ تھے اور ہیں جن لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ اہل بیت کی شناخت کروائی جائے، لیکن شاید کلام میں اتنا اثر جتنا یعنی میر انیس کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور ابھی چلتے ہیں جناب ذوالفقار علی صاحب کے پاس، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام.
سلام کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں.
یہ جو ہم لوگوں کا آپ نے یعنی موضوع جو جس کا انتخاب ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ یعنی میر انیس کون تھے، کہاں سے وہ انہوں نے شاعری شروع کی، اور کیونکہ بہت سارے بیک گراؤنڈ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو.
صحیح بات ہے کہ جب بھی ہم میر انیس کا نام آج کی دنیا میں ہم لیتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ ایک صنف سخن ہے جس کا نام ہم مرثیہ کہتے ہیں. پہلے ہم مرثیہ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مرثیہ لفظ عربی سے یعنی عربی زبان سے آیا ہے، اور اس کا اصل مادہ جو ہے وہ رسا ہے، جس کے معنی گریا کرنا، بکا کرنا ہے. لغوی معنی یہی ہے. اصطلاحی معنی مرثیہ کے ہیں کہ کسی جب کوئی مر جاتا ہے اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کرنا، رونا، اس طریقے سے بیان کرنا اپنے جذبات کا، اپنے اظہار. تو یہ اصطلاحی معنی ہے. تو جب بھی اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ آخر کیا صرف اردو ہی میں مرثیہ نگاری ہوئی ہے یا اس کے علاوہ دوسری زبان میں بھی مرثیہ نگاری کا رواج رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ میر انیس نے میر انیس کے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم چلتے ہیں تھوڑی سی ایک مرثیہ کی جھلک لیتے ہیں عرب سے، سرزمین عرب سے، اور پھر آتے ہیں برصغیر کی طرف. کہ سب سے پہلے اگر ہم مرثیہ کے نمونے کے دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں عرب کی سرزمین پر دکھائی دیتے ہیں، چونکہ عرب کے اندر ہی بہت بڑے بڑے شعرا پائے جاتے ہیں. جیسے نزول قرآن کے وقت دیکھیں تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعرا جو ہے وہ وہاں موجود تھے سرزمین عرب پہ، اور بازار اوقاس کے اندر جو ہے وہ اپنے قصیدے لٹکاتے تھے، لاتے تھے، اور انعام و اکرام لیتے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے، وہاں بھی شعر و شاعری کا بہت ہی زیادہ رواج تھا. لیکن مرثیہ کے حوالے سے اگر عرب کی سرزمین پر اگر کسی کا نام ہم لینا چاہتے ہیں تو وہ ہے متمم ابن نویرہ اور خنسا. یہ واحد دو نفر ہے جس نے سب سے پہلے عرب کی سرزمین پر جو ہے اپنے بھائی کے مر جانے پر وہ مرثیہ لکھا.
اچھا،
ہاں، یہ بہت دو اہم نام ہیں، متمم ابن نویرہ اور خنسا. خنسا یہ ایک لیڈی ہیں، خاتون ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کے اوپر کہا ہے، اور متمم ابن نویرہ نے اپنے بھائی کے اوپر کہا ہے. لیکن ہماری جو مرثیہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا ذہن جو صرف کربلا کی طرف منتقل ہوتا ہے، غم کی طرف جاتا ہے، لیکن عرب کی سرزمین پہ ایسا نہیں تھا. مرثیہ دونوں معنی میں، قصیدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، اور اظہار و وہ رنج و غم کے معنی میں بھی جو ہے وہ معنی لیے جاتے تھے. تو عرب کے اندر یہ دونوں، یعنی کسی کی تعریف بھی کی جاتی تھی تو بھی ہم مرثیہ اس کو کہتے تھے، قصیدہ ہم نہیں کہتے تھے اس وقت، اور کوئی مر جاتا تھا اس کے اوپر اگر ہم کچھ بیان کرتے تھے اس کو بھی ہم مرثیہ کہتے تھے. یہ مرثیہ ایران کی سرزمین پر عرب سے لیا گیا، ٹھیک ہے. اور اگر ایران کی سرزمین پر اگر سب سے پہلے فارسی میں اگر ہم مرثیہ کے کچھ نمونے بہت زیادہ غور کریں، مطالعہ کریں، تو شاہنامہ فردوسی میں سہراب کی موت پر خود فردوسی جو ہے وہ اپنے اس کی ماں کے غم کے اظہار کچھ جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ شاہنامہ فردوسی میں ہے، وہ بھی چند نمونے ہیں اگر دیکھا جائے تو. اس کے بعد اگر دیکھا جائے محمود غزنوی کی موت کے اوپر جو ہے وہ فرخی لکھ کے اشعار ملتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مرثیہ اپنی اس کمال نقطۂ کمال پر نہیں دکھائی دیتا ہے ایران کی سرزمین پر. ایران کی سرزمین پر مرثیہ اس وقت سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ جب شیخ آذری جو ہے وہ
مرثیہ کو لکھتے ہیں. تو اس وقت جو ہے پورے ایران والے جانتے ہیں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں, مرثیہ کس صنف کا نام ہے, مرثیہ کیا چیز ہے.
یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟
یہ عہد صفوی سے کچھ سال پہلے کی بات ہے. اور عہد صفوی میں یعنی زمانے صفوی میں جو ہے محتشم کا نام سب سے بڑا ہے مرثیہ نگاری میں, فارسی زبان میں. پھر یہی مرثیہ جو ہے سرزمین دکن پر انہیں کے ساتھ, انہیں کے توسط سے, عہد صفوی کے توسط سے جو ہے وہ دکن کی سرزمین پر پہنچتا ہے. اور دکن کی سرزمین پر اگر مرثیہ کے اردو زبان میں اگر دیکھیں تو محمد علی قلی ہیں, وجھی ہیں, یہ سب نظر آتے ہیں. لیکن وہ بات نہیں ہے مرثیہ میں, ان کے دور میں محمد قلی وغیرہ کے دور میں سب سے زیادہ اردو زبان میں جو مرثیہ کو جو شہرت حاصل ہوئی ہے, جو جانتے تھے کہ ہاں مرثیہ کسے کہتے ہیں, وہ سودا نے کروایا. سودا مرثیہ کے بہت ہی زبر, جنہوں نے ایک حیت یعنی مسدس کی شکل میں جو مرثیہ کہنا شروع کیا. ورنہ سودا سے پہلے جو دو بیتی کہی جاتی تھی, مسلس کہا جاتا تھا, مخمس کہا جاتا تھا, لیکن مسدس کی شکل جو ہے وہ سودا نے کیا. سودا کے بعد جو ہے وہ میر زاہق ہیں, میر ضمیر ہیں, خلیق ہیں, دلگیر ہیں, فصی ہیں, انہوں نے جو ہے مرثیہ کے کاروان کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. اور یہ کاروان چلتے چلتے جو ہے میر انیس کے گھر میں داخل ہو گیا. یہ ہے مرثیہ کی تھوڑی سی تاریخ ہے. بہرحال جب یہ مرثیہ کی صنف جو ہے میر انیس کے گھر داخل ہوتی ہے تو میر انیس جو ہے وہ پوری طریقے سے مرثیہ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ وہ مرثیہ ہی کے لیے خلق ہوئے تھے, اللہ نے ان کو بھیجا ہی تھا اسی لیے. اس لیے کہ میں بتاؤں گا کہ کیوں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مرثیہ ہی کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا دنیا کے اندر. اس لیے کہ ایک رات میں 199 بند کہنا ایک مرثیہ کے اوپر, یہ خدا داد صلاحیت ہی کوئی کر سکتا ہے جس کے پاس ہو, ورنہ کوئی اور نہیں کر سکتا, اسی لیے کہا جاتا ہے. اب دیکھیں میر انیس کون ہے. میر انیس حقیقت میں اصالتاً یہ دہلی کے رہنے والے ہیں, اور میر انیس نے بعض جگہ فخر بھی کیا ہے کہ میں دہلیوں نسل ہوں. ہاں, ان حالانکہ پوری زندگی گزاری ہے لکھنؤ میں, لیکن چونکہ ان کے دادا جو ہے وہ دہلی ہی میں تھے, میر زاہق, میر غلام حسین زاہق صاحب, یہ دہلی میں تھے, دبستان دہلی سے تعلق رکھتے تھے, اور یہ بھی مرثیہ گو میں اپنے زمانے میں کافی معروف تھے, یعنی مرثیہ کرنے والے. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے وہ پانچویں پشت جو ہے وہ انیس کی, یعنی انیس جو ہے وہ پانچویں پشت, یعنی مرثیہ کی خدمت کرنے والے پانچویں نسل ہیں یہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں, یعنی ان کا لکر دادا, پردادا, دادا اور خود والی صاحب جو ہے اس میر انیس کے جو انہوں نے مرثیہ کی, اور مرثیہ کے نقش و نگار بھی انہی کے خاندان والوں نے جو ہے وہ طے کی ہے. جب دبستان دہلی جو ہے وہ ختم ہوا اور دبستان لکھنؤ, تو یہ لوگ فیض آباد آ گئے. فیض آباد میں جب آصف الدولہ کے دارالحکومت تھا, جب دارالحکومت جو ہے یہ منتقل ہوئی لکھنؤ کی طرف, تو میر حسن, یہ میر انیس کے دادا بھی جو ہے وہ لکھنؤ آ گئے. جو مثنوی سحر البیان میں جن کا سب سے بڑا نام اور دنیا اردو ادب میں ہے, خود بہت بڑا نام ہے.
انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے ہم لوگ, کیونکہ بہت دلچسپ موضوع ہے. اور آپ نے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ یقیناً تھوڑے اس علاقے کے بارے میں جا کے تھوڑی بہت اگر معلومات حاصل کر لیں تو یقیناً ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا, کیونکہ اس معلومات سے ہم لوگ اپنی شناخت حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ جناب ذوالفقار علی صاحب نے کہا کہ خود میر انیس اپنی شناخت کیسے کروا رہے تھے کہ پانچویں پشت ہیں شبیر کی مدعی میں. تو بہرحال ہم لوگ بھی یقیناً اس طرح کے لوگوں کی شناخت حاصل کر کے اپنے حق میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی چلتے ہیں رباب کے پاس, دیکھتے ہیں کہاں پہ ہم لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں.
بہت شکریہ حسن, بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے آپ کی. لیکن محترم ناظرین, ہم نے یہاں لینا ایک وقفہ, اور اس کے بعد آپ کے پروگرام نسیم زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے. Thank you. جی محترم ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر حسن بھائی کی گفتگو چل رہی ہے جناب ذوالفقار علی کے ساتھ، اور ہم واپس لوٹیں گے ان کی طرف. جی حسن بھائی،
بہت بہت شکریہ. ذوالفقار علی صاحب، میں آپ سے چاہوں گا آپ اپنی جاری.
تو چونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میر انیس جو ہے وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، تو حقیقت نہیں ہے. میر انیس فیض آباد کی سرزمین گلاب باڑی میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دادا کے ساتھ، اس وقت ان کے باپ بھی نوجوان ہوتے ہیں اور مستحسن میر خلیق نام ہے ان کے والد کا نام، وہ آتے ہیں لکھنؤ کی سرزمین پر. لیکن جب لکھنؤ کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت لکھنؤ کی فضا کا عجیب عالم ہے. وہاں کی شاعری، وہاں کی زبان پر اس وقت سب سے زیادہ لفظ اور صنعتوں پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا تھا. اور اسی سرزمین پر ایک اور نام، جب بھی ہم میر انیس کا نام لیتے ہیں تو مرزا دبیر کا نام فوراً آٹومیٹک ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. وہ بھی مرثیہ کی سن کو منزل کمال پہ پہنچانے والے، یہ بھی بہت بڑے نام ہیں. تو میر انیس جب پیدا ہوتے ہیں اور 8 سال کی عمر میں جب وہ شعر یہ کہتے ہیں کہ کھلا بائے سے اس بیداد کے آنسو نکلنے پر، دھواں لگتا ہے آنکھوں میں کسی کے دل کے جلنے پر. ان کے استاد ناسخ ہوتے ہیں، شیخ امام بخش ناسخ. تو جب وہ یہ شعر سنتے ہیں تو فوراً یہ کہتے ہیں، اسی وقت کہتے ہیں 8 سال کی عمر میں میر انیس کو اس شعر سننے کے بعد، کہ یہ دنیا اردو ادب کا بے تاج بادشاہ بنے گا. اس وقت کہا تھا 8 سال کی عمر میں ناسخ نے کہا تھا کہ یہ دنیا اردو ادب کا بے تاج بادشاہ بنے گا، اور دیکھیں تو یہ بات سچ ہو گئی کہ واقعی دنیا اردو ادب کا سب سے بڑا بادشاہ اگر مانے تو میر انیس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر ظاہر سی بات ہے میر انیس آتے ہیں لکھنؤ کی سرزمین پر، اور پتہ ہے لکھنؤ والوں کے حال، لکھنؤ والے کیا دوسروں کو مطلب فیل کرتے ہیں. جیسے عرب کی سرزمین پر دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو ہمیں خارجی کہتے ہیں، مہاجر کہتے ہیں. اسی طریقے سے لکھنؤ والوں کا بھی عالم تھا کہ لکھنؤ کے علاوہ کوئی اور آ جائے، کسی بھی شہر سے آ جائے، جتنا پڑھا لکھا آ جائے، ہم اس کو دیہاتی بولتے تھے، یعنی ہم اس کی ویلو اس کو پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے. چونکہ میں نے خود لکھنؤ کے اندر جو ہے 15-18 سال زندگی گزاری، بچپن سے لے کر ابھی تک میں نے وہیں تعلیم حاصل کی ہے. میں نے دیکھا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، دوسروں کو دیہاتی سمجھتے ہیں، یعنی زبان نہیں ہے.
اور لکھنؤ واپس جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟
تو لکھنؤ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کی اس وقت صنعت اور لفظوں پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا. جہاں اس وقت مرزا دبیر کے چڑھتے تھے کہ لوگ ان کے مرثیے کو سننے کے لیے، اور ظاہر سے لفظیں اور باتیں کرنے کی جو وہ لہجہ وہ، لیکن جب میر انیس داخل ہوئے، وہ بھی فیض آباد کی سرزمین سے، تو میر انیس کو کون سیٹھے سوچے اس وقت. لیکن میر انیس نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی. میر انیس نے اس وقت کی فضا سے ہٹ ہی کر جو ہے وہ اپنا قلم جو ہے وہ صفحہ کرداس پر شروع حرکت دی اور شعر کہنا شروع کیا، اور وہ صرف عام فہم بالکل سادہ زبان استعمال کی. شروع میں میر انیس کو بھی لوگ دیہاتی بولتے تھے اگر آپ تاریخ پڑھیں، لیکن میر انیس نے اس کی پرواہ نہیں کی، میر انیس نے شعر کہنا شروع کیا. بہرحال اور میر انیس نے ایسے شعر کہے کہ اگر ہم کہیں تو واقعی یہ معجزہ ہے. میر انیس کے مرثیہ کے بارے میں شاید یہ کوئی نہ جانے کہ میر انیس کا ایک مرثیہ بغیر نقطے کا ہے. میر انیس کا مرثیہ ایک بغیر نقطے کا ہے، اور مولا علی کا کلام بھی ایک، وہ خطبہ بھی جو ہے ایک نقطے کا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا داد صلاحیت تھی میر انیس کے پاس. بہت سارے واقعات تھے، میں واقعات کی تفصیل میں نہیں، لیکن ہاں اگر میر انیس کی ٹوٹل مرثیہ نگاری کو دیکھیں تو 1000 یا 1200 صرف مرثیہ کہے ہیں، سلام، مسدس وغیرہ، قطعہ، رباعی وغیرہ چھوڑ دیں، صرف یہ 1200 کی تعداد میں جو لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت اویلیبل ہے.
اچھا آپ نے ایک چیز بھی بتائی، ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عام فہم زبانوں میں اپنے اشعار میں استعمال کی، اس کی وجہ کیا تھی؟
اس کی وجہ یہی تھی کہ میر انیس وہی ہے نا، کہ میر انیس ان آنے والے زمانے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ وقتی ہے، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے گاڑے گاڑے لفظ ہر کسی کے عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. جیسے مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کو دیکھا تو صرف لوگ ہی پڑھے لکھے سمجھ سکتے ہیں جن کو عربی آتی ہے، جن کو فارسی آتی ہو. جیسے میں مرزا دبیر کے ایک وہ شعر سناؤں کہ رستم کا جگر زیر کفن کہاں پر رہا ہے. ٹھیک ہے، زیر ہے، رستم کا جگر زیر کفن کہاں پر رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر رہا ہے، یہ ایسا مظاہرے ہے کہ لن کہاں پر رہا ہے. اب بتائیے کون سمجھے گا؟ لیکن میر انیس نے کبھی ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں لکھا ہے، وہ عام فہم لکھا ہے تاکہ اب خاص اور عوام دونوں سمجھیں مرثیہ نگاری کو، اور ظاہر سے اس سے جو ہے وہ اردو بھی سیکھیں، اور مرثیہ نگار جو مرثیہ ہے اس سے بھی. ان کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ صرف ہماری مرثیہ نگاری عام نہ ہو، ان کا یہ مقصد تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقصد کو سمجھے، انسانیت کو سمجھے. اصل مقصد یہی تھا. میر انیس کا. اور میر انیس اسی لیے عام فہم زبان استعمال کیا، ظاہر سی بات ہے جب وہ خدا داد صلاحیت کے مالک تھے تو وہ دور اندیش بھی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری شاعری کہاں تک جائے گی. اور آج صرف میر انیس کی شاعری جو ہے مسلمان اور شیعہ کے مذہب کے دائرے میں نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوؤں کے دائرے میں بھی جا چکی ہے. اور آج بھی جس طریقے سے ندیم سرور کے نوحے کے کیسٹ ہو یا عرفان حیدر عابدی کے ذاکری کی وہ، اسی طریقے سے میر انیس کی مرثیے آج ہر دیہات کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر جب بھی مجلس سے آزاد ہوتی ہے، بلکہ شبہ قارے بر صغیر کا یہ رسم و رواج ہے کہ جب بھی ہم مجلس شروع کرتے ہیں تو ہم مرثیہ نگاری سے شروع کرتے ہیں. جی اور مرثیہ کس کے پڑھے جاتے ہیں؟ میر انیس کے پڑھے جاتے ہیں.
بالکل ایسا.
اور آج وہ موازنہ انیس و دبیر چاہے حالی نے لکھا ہو چاہے شبلی نعمانی نے لکھا ہو، کس کو فوقت دی؟ میر انیس کو فوقے دی. اور انہوں نے لکھا فوقے دینے کی وجہ کہ ہم نے، ایسا نہیں کہ مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری میر انیس سے جو ہے وہ کم ہے، کہا نہیں، چونکہ ان کی جو زبان ہے وہ بہت ہی صاف سادہ عام فہم ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو. اور صرف ان کا کمال میر انیس کا صرف یہی نہیں ہے کہ صرف عام فہم سادہ زبان کو لے کر، ویسے بھونڈے بھونڈے لفظ جو ہم بولیں تو شاید آپ کہیں گے کہ بالکل دیہاتی، جیسے کٹورا، جب ہم کٹورا لیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بھیک مانگنے جا رہے ہیں. لیکن میر انیس نے کس طریقے سے پڑھایا ہے، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے، کوئی استعمال کر کے دکھائے میر انیس کی طرح. بہت تو میر انیس کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ صرف عام فہم زبان استعمال نہیں کیا، بلکہ ان بھونڈے بھونڈے جو ہم دیہاتی میں بول سکتے ہیں اور بولا جاتا ہے آج بھی، کٹورا پیالہ، لیکن میر انیس کا صرف یہ کمال ہے کہ ایسے ایسے لفظوں کو بھی جو ہے ایسے موتی کی طرح پرو دیا ہے کہ لوگ سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اور سنا جائے اس طریقے
سے. کوئی
شک میر انیس کا کمال تھا.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں پھر اپنے رباب بہن کے پاس اور پھر اس کے بعد گفتگو اپنی ہم لوگ جاری رکھیں.
بہت شکریہ. جی ہاں بالکل، آپ کی گفتگو جاری رہے گی، بہت دلچسپ گفتگو ہے. ناظرین اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا. خیر میں آج آپ کو کھیروں کے بارے میں بتاؤں گی، کھانے کے لیے بھی کتنے مفید ہیں اور باقی گھر کے کاموں کے لیے بھی کتنے مفید ہیں. آپ چاہیں تو یہ نکات نوٹ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، سب سے پہلے کھیروں میں وائٹامن B1، B2 اور B5 جو ہے وہ موجود ہے، فولک ایسڈ بھی اس میں موجود ہے، وائٹامن سی بھی اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ کیلشیم اور پوٹیشیم بھی اس میں موجود ہے. خیر اب بات کرتے ہیں کچھ فائدے کی. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ اس کے بجائے کہ چائے یا کافی یا کیفین والی جو ہے وہ ڈرنکس پئیں، آپ اس کی جگہ ایک کھیرا کھا لیں، آپ کی تھکن فوراً دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر نہاتے وقت آپ کے حمام کے یا جو باتھ روم کے جو آئینے ہیں بھاپ کی وجہ سے اس پر نشان سے پڑ جاتے ہیں اور بآسانی وہ نشان جو ہے وہ صاف نہیں ہوتے، آپ نے خود کھیرا یا کھیرے کے چھلکے جو ہے وہاں پر ملنے ہیں، آپ کا جو آئینہ ہے وہ چمک جائے گا. یہ میں نے خود آزمایا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں باغیچہ ہے یا آپ کے گھر میں پودے وغیرہ ہیں تو کیڑے مکوڑے تو ہوتے ہی ہیں، تو ان کیڑے مکوڑوں کو دھور بھگانے کے لیے، مچھر مکھی کو دھور بھگانے کے لیے آپ نے ایک الومینیم کی شیٹ لینی ہے، کھیرے کے کتلے آپ نے کاٹنے ہیں اور اس پر لگانے ہیں، یعنی اس پر رکھ دینے ہیں، جو یہ کیڑے مکوڑے اور جو مچھر مکھیاں وغیرہ ہیں یہ سب بھاگ جائیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر دانوں کی وجہ سے جو ہے گہرے نشان پڑ گئے ہیں اور وہ نشان بآسانی جا نہیں رہے، تو آپ نے کھیرے کے چھلکوں کو اپنے چہرے پر ملنا ہے، انشاءاللہ وہ نشان بھی دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ویسے تو نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کے سر میں اس وجہ سے درد رہتا ہے، ہر رات کو جو ہے آپ نے ایک کھیرا کھانا ہے، انشاءاللہ آپ کا سر کا درد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو کھیرے کے قطلوں کو آپ ابال لیجیے اور اس کی بھاپ سے آپ سٹیم لیجیے، انشاءاللہ آپ کا یہ ذہنی دباؤ بھی دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے، آپ نے کھیرے کا ایک ٹکڑا لے کے اپنے منہ کے اوپر والے حصے پہ دبانا ہے، آپ کی منہ کی بدبو بھی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اور اگر آپ کے جو ہے چمڑے یا لیدر کے جوتے یا پرس پہ جو ہے اوپری سطح جو ہے ان کی پھٹ رہی ہے، تو آپ ان پر کھیرا ملیے، آپ کی جو بیک کی یا جوتے کی اوپری سطح جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، اور ہم واپس لوٹیں گے حسن بھائی کے پاس تاکہ اپنی دلچسپ گفتگو کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے. جی حسن،
بہت بہت شکریہ. اور ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. آپ بہرحال 7-8 منٹ اور ہیں ہم لوگ کے پاس، کل اگر آپ دیکھیں 6 منٹ اور ہیں، آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟
بہرحال تو میں موازنہ کی بات کر رہا تھا کہ میر انیس کو ہم سب سے بڑا اردو دنیا اردو ادب کو اس وقت شاعر مانیں گے کہ جب ہم کسی سے کمپیریزن کریں.
بالکل.
تو ظاہر سی بات ہے شبلی بھی بہت بڑے نقاد تھے دنیا اردو ادب کے, اور ایک وقت میں وہ محقق بھی تھے, مفسر بھی تھے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ میر انیسی کو ترجیح دی مرزا دبیر کے اوپر. حالی نے بھی جو ہے وہ میر انیسی کو ترجیح دی. اور اگر ہم اس کے علاوہ سرزمین ایران یا کسی اور یورپ کنٹری کے اسے دیکھیں, اسے بھی اگر ہم جیسے شیکسپیئر ہے, ہومر ہے, ورجل ہے, برنارڈ شاہ ہے, فردوسی ہے, اگر ان لوگوں سے ہم موازنہ بھی کرائیں تو محققین نے لکھا ہے کہ چاہے ہومر ہو, چاہے ورجل ہو, چاہے برنارڈ شاہ ہو, یا کوئی بھی ہو, میر انیس سے موازنہ کرانا ہی غلط ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے ہومر ورجل ظاہر سی بات یہ بھی خدا داد صلاحیت کے بے پناہ مالک تھے, لیکن ان کی تخلیق اور میر انیس کی تخلیق میں بہت زیادہ آسمان زمین کا فرق ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مطلب افسانے کو, ٹھیک ہے, جس کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں, تخیلات ہے, انہوں نے اپنی خدا داد صلاحیت کو اس پہ خرچ کیا اور اس طریقے سے اپنی خدا داد صلاحیت کا لوہا منوایا, جس کا میدان وسیع ہے, سب کچھ وسیع ہے, یعنی لامحدود ہے, خود فردوسی کا محدود ہے, لیکن میر انیس نے جس پہ قلم اٹھایا ہے, زمان محدود, مکان محدود, واقعہ محدود, اور وہ ہیرو محدود, کردار محدود, جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں
جی,
اور اس میر انیس نے سب کچھ محدود ہونے کے باوجود لامحدودیت پیدا کر دی, یعنی اس کا سب سے بڑا کمال ہے. ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ محدود ہے, 10 دن کی بات ہے, ایک ہی سرزمین ہے, اس پہ صرف ایک واقعہ ہوئے ہیں, اسی کے اندر ہر طریقے سے میر انیس نے جو ہے وہ اپنا جوہر دکھایا ہے. دوسرے شاعروں کی بات کریں, نہ ان کے زمان ہیں قید مطلب محدود ہیں, نہ ان کے مکان ہیں, بالکل آزاد ہیں, وہ جس طریقے چاہیں وہ شعر کہہ سکتے ہیں, جس طریقے چاہیں تخیل آ سکتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میر انیس سے ان کا کمپیریزن کرنا بیکار ہے, ان سے ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میر انیس ایک خورشید کی مانند ہے, ایک سورج کی مانند ہے, جو تمام بڑے بڑے شعرا کو جو خدا داد صلاحیت کے مالک ہے وہ اس کو ذو دے رہا ہے. وہ اتنا گھنا دار درخت ہے میر انیس کہ اس کے میر انیس کے بعد جتنے بھی مرثیہ نگار گزریں گے وہ میر انیس کی مرثیہ نگاری کے سائے سے بچ نہیں سکتے.
بالکل.
کہتے ہیں میر انیس, اگر ہم دنیا اردو ادب کے 3 بڑے شاعر ہیں, میر تقی میر ہیں, غالب اور اقبال ہیں, کہہ رہے ہیں میر تقی میر کی اگر شاعری کو دیکھیں تو اس میں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو رنج و غم کا احساس لیے ہوئے ہیں, اگر ہم غالب کے اندر دیکھیں تو ایک انسان جو تدبر و تفکر کی منزل میں دکھائی دیتا ہے, اور اگر ہم اقبال کے اندر دیکھیں تو ایک انسان کامل دکھائی دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میر انیس کے اندر یہ تینوں طرح کے انسان ایک وقت میں موجود ہیں, ہر شاعر کے اندر ایک ایک انسان موجود ہے, لیکن میر انیس کے اندر ایک وقت میں یہ تینوں انسان موجود ہے, اس لیے میر انیس بھی سب سے بڑے شاعر ہیں. خود غالب سے کسی نے ریکویسٹ کی آپ بھی مرثیہ لکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس تو بہت اچھی صلاحیت ہے, انہوں نے لکھا اور 6 بند لکھنے کے بعد قلم ڈال دیا صفحے کرتاس کے اوپر, کہا کہ یہ انیسی کا کمال ہے, میرا کمال نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ صرف انیسی ہے, اس کے لیے انیس خلق میں ہے, میں اس کے لیے خلق نہیں ہوا. تو غالب جیسی شخصیت جب میر انیس کے لیے کہتے کہ یہ انیس ہی مرثیہ کے لیے ہیں, تو پھر پوری دنیا کو مان لینا چاہیے کہ انیس سے بڑا کوئی مرثیہ نگار نہیں ہے. پھر ہم یہ کہیں کہ میر انیس کی مرثیہ نگاری کی خصوصیت کیا ہے. میر انیس کی مرثیہ نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایک بہترین ڈرامہ نگار اور ایک بہترین کامیاب ہدایت کار ہیں. ظاہر سی بات ہے میں نے جیسے کہا کہ میر انیس کی سب سے دوسری خصوصیت یہ تھی کہ محدود واقعات کو اس میں لامحدودیت پیدا کر دی, یہ میر انیس کا کمال ہے. انہوں نے بتا کے دکھایا, دکھا کے نہیں بتایا. جو اہل علم ہے, جو اہل ذوق ہے, میرے ان جملوں کو سمجھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. میر انیس کی مرثیہ نگاری حواس خمسہ کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے, اگر کوئی دیکھے تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا کہا ہے. میر انیس خود ہی مرثیہ پڑھتے تھے, اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جب میر انیس مرثیہ پڑھتے تھے تو باڈی لینگویج کے ذریعے وہ پورے کربلا کی منظر کشی کر دیتے تھے, لوگ سمجھ جاتے تھے, یعنی وہ کہتے ہی آدھا جملہ کہتے تھے اور آدھا بند, اور صرف وہ اپنی باڈی لینگویج سے اشارے کے ذریعے جو وہ سمجھا دیتے تھے. اور میر انیس کا سب سے بڑا یہی کمال تھا, کہا کہ اگر میر انیس کو دیکھیں تو جیسے مولا نے سر جھکا کے کہا میں, میر انیس نے کبھی نہ کہا میں حسین ہوں, صرف میں کہتے تھے اور سر جھکا لیتے تھے, یہ سب سے بڑا ادب تھا, یہ میر انیس کا سب سے بڑا کمال تھا. پھر میر انیس ہمیشہ جو ہے وہ جذبات اور محسوسات کو جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نشاندہی کی اپنے مرثیہ نگاری کے اندر, اور کبھی بھی لفظ مطلب اپنی زبان میں کہیں گالی, نازیبہ الفاظ, یہاں تک کہ غصہ بھی ہوتے تھے, نہ ان کے والد نے کبھی کچھ کہا, نہ کبھی انہوں نے کبھی کچھ کہا, یہ میر انیس کا سب سے بڑا کمال ہے. میر انیس کے اندر جو محققین نے کہا کہ زبان کا استعمال، موضوع کے برتنے کا ہنر، ٹھیک ہے، ٹون سے ٹیمپر کا پتہ لگانا اور کردار کی عکاسی کرنا، یہ میر انیس کے اندر بدرج عدم موجود تھا. اب میں سارے جملوں کو سمیٹ کر صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم میر انیس کہیں یا اردو ادب کہیں، بات ایک ہی ہے.
بے شک.
یا یوں کہیں کہ اردو ادب کا ارتقاء ہو گیا یا اردو ادب منزل کمال پر پہنچ گیا، یوں یا یوں کہیں کہ مرضیہ نگاری کو جو ہے انہوں نے منزل کمال پر پہنچایا. اب یوں کہوں کہ اردو پیدا ہوئی یا مرضیہ پیدا ہوئی، میں بہتر یہی کہ اردو، چونکہ اردو کے دامن کو مالو مال میر انیس نے کیا. میر انیس نے جتنی لغتیں اردو زبان کو دیے شاید ہی کسی شاعر نے دی. ہو سکتا کوئی کہہ دے کہ غزل نے بھی تو اردو زبان کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن وہ مجمل طریقے سے، چونکہ غزل میں مجمل طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، مفصل نہیں. مرثیہ نگاری کی واحد ایک ایسے صنف ہے جس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو اب یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اردو پیدا ہوئی دکن کے اندر، نوجوان ہوئی دہلی کے اندر، اور نوک پلک سوارے گئے لکھنؤ کے اندر.
بے شک. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب ذوالفقار علی. بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے اس، بہرحال عام مسئلہ نہیں تھا اور آسان مسئلہ نہیں تھا، لیکن بہت ہی سادہ انداز میں، اور یہ کہہ سکتے ہیں شاید خود میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک، کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے ایک ہدیہ ہو، آپ کے ایک عطیہ ہو. تو ناظرین، بس میں شکریہ آخر میں ادا کرنا چاہتا ہوں جناب وقار رضوی صاحب کا، جو انہوں نے بہت زیادہ یعنی ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ لکھنؤ میں میر انیس کے مقبرے کے تعمیر نو کے لیے تمام گروہوں کو اکٹھا کیا ہے، تمام محبین اہل بیت کو اکٹھا کیا ہے. واقعی یعنی قابل قدر کام انہوں نے کیا ہے، اور میں یہاں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کہ ہم لوگ سب کو توفیق ملے کہ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو صحیح طور سے پہچانیں اور ان کے راستے کو آگے بڑھائیں، محدود نہ کر دیں. یقیناً یہ راستہ خود آگے بڑھتا رہے گا، لیکن ہم لوگ اگر شامل ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کی عزت یقیناً بڑھے گی. چلتے ہیں رباب کے پاس.
بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کا بھی اور محترم ذوالفقار علی صاحب کا بھی بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور بہت ہی اہم موضوع پر انہوں نے گفتگو کی اور روشنی ڈالی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ محترم میر انیس کی شخصیت سے اور بھی آشنا ہو گئے ہوں گے. خیر ناظرین، ہم یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اور اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے. عزیز ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام کا وقت ہمارا محدود ہے، تو میں جلدی سے آپ کو اپنے کل کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیں. انشاءاللہ ڈاکٹر سید اسداللہ ارسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کندھے کا جام ہو جانا یا فروزن شولڈر جو ہے وہ ہمارا کل کا موضوع رہے گا. اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا.
اور مولانا خاور عباس صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہفتے کے موضوع کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ غریب کو انصاف کیوں نہیں ملتا، یعنی اس موضوع پہ وہ بات کریں گے. اب وہ انصاف ہم لوگ نہیں دے رہے، ہم لوگوں سے مطلب، خیر ہم بھی دوسرے کیٹیگری میں یعنی غریبوں میں ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آیا امیر لوگ ان کا یعنی صحیح طور سے جو ان کا حق ہے ان کو نہیں دے رہے، یا دوسرا کوئی مسئلہ. انشاءاللہ اس مسئلے پر ان سے گفتگو کریں.
انشاءاللہ تو کل کا ہمارا پروگرام بالکل مس مت کیجیے گا. واٹس ایپ، وائبر اور فیس بک .com/SUT Morning Show پر بھی ہمیں یاد رکھیے گا. کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہمیں بہت بہت خوشی ہوگی. تو خدا حافظی کر لیں پھر.
ہاں بالکل.
اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت بہت اچھا گزرے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے مجھے رباب منصور گر سید حسن زیدی کو پروگرام نسیم زندگی سے آپ سب اجازت دیجیے. خدا حافظ.